बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج بدھ ہے، بہمن کی 19 فروری کی 8 اور رجب کی 17 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیات نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام زاویہ نگاہ۔ زاویہ نگاہ کے بعد سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم پروگرام صبح امید آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے صدر نے اپنے شامی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ ترکیہ اور شام میں پیر کو آنے والے تباہ کن زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 5000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے لکی مروت میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے کل عدم ٹی ٹی پی کے 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اپنے شامی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ اس موقع پر صدر سید ابراہیم رئیسی نے شام کے صدر بشار اسد کو زلزلے کے نتیجے میں پیش آنے والی تباہی کی تعزیت پیش کی، اور شامی عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی اور یکجہتی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات اور انسانی اصولوں کے پیش نظر ایران شام کے عوام کو درپیش مسائل کو کم کرنے کے لیے ہر ممکنہ مدد فراہم کرے گا، اور شام کی حکومت کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ اس موقع پر شام کے صدر بشار اسد نے امدادی سامان کی فوری ترسیل اور امدادی کارروائی میں تعاون کے لیے ایران کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ صدر رئیسی نے اس سے پہلے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان سے بھی ٹیلی فونی گفتگو میں زلزلے سے ہونے والے جانی نقصانات کی تعزیت پیش کی، اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی آمادگی کا اعلان کیا۔ ترکیہ اور شام میں پیر کو آنے والے تباہ کن زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 5000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ دونوں ہی ملکوں میں متاثرین کے لیے اور متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں ہنگامی بنیادوں پر جاری ہیں۔ ترکیہ کے حکام نے کہا ہے کہ تباہ کن زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً 4000 ہو گئی ہے۔ ترکیہ کے محکمہ حادثات اور ایمرجنسی نے اعلان کیا ہے کہ اس زلزلے میں 20000 سے زائد زخمیوں کا پتہ لگایا جا چکا ہے۔ اس ادارے نے اعلان کیا ہے کہ تباہ کن زلزلے میں تقریباً 6000 مکانات اور عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پچھلے 100 سال میں ترکیہ میں یہ شدید ترین زلزلہ ہے۔ دریاس شام میں زلزلے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1602 ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ ترکیہ اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ شام کے زلزلہ زدہ علاقے میں واقع ایک جیل سے متعدد داعشی دہشت گرد فرار ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ واقعہ شام کے شمال مغربی علاقے میں رونما ہوا۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے کے بعد 20 داعشی دہشت گرد راجو جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2000 قیدی اس جیل میں موجود تھے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق داعش دہشت گرد گروہ سے تھا۔ ترکی کی سرحد کے قریب واقع اس جیل کے عہدیدار نے بتایا ہے کہ زلزلے کے بعد قیدیوں نے بغاوت کر دی اور جیل کے بعض حصوں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس جیل میں 1300 سے زیادہ داعشی قید تھے۔ ادھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ ایسی حالت میں پیش آیا ہے کہ جب شام کے زلزلہ زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور ملبے میں دبے افراد کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر نے فضائیہ کے عقاب 44 فوجی مرکز کا معائنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جارح قوتوں کے لیے آسان ہدف ہرگز نہیں بن سکتا۔ ایران کی فضائیہ نے منگل کو عقاب 44 نامی اپنے پہلے زیر زمین مرکز کی رونمائی کی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے اس موقع پر فضائیہ کے کمانڈروں اور کارکنوں سے اپنے خطاب میں کہا کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی اقدام کے علاوہ ایک ایسا زیر زمین خفیہ محفوظ اور ناقابل تسخیر مرکز ہونا بھی ضروری ہے، جہاں تک دشمن کی کوئی دسترس ہی نہ ہو سکے۔ انہوں نے اس قسم کے مزید مراکز بنانے کے عمل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عقاب 44 مرکز ایک نمونہ ہے، تاکہ دشمن کسی ایک جارحیت میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑے۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات عمل میں لائے جانے سے دشمن کی مایوسی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایران کی دفاعی بنیاد مزید مضبوط و مستحکم ہوگی اور ایرانی قوم خود کو اور زیادہ محفوظ سمجھے گی۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے غاصب صہیونی حکومت کی دھمکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی دھمکیوں کا مقابلہ کرنے میں فضائیہ کی طاقت، میزائل توانائی اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے مزاحمتی وسائل ماضی سے کہیں زیادہ بھرپور طریقے سے آمادہ ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے لکی مروت میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے کل عدم ٹی ٹی پی کے 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق خفیہ اطلاع پر اس وقت کارروائی عمل میں لائی گئی جب ملزمان ٹانگ کی طرف دہشت گردانہ کارروائی کے لیے جا رہے تھے۔ رپورٹس کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار محفوظ رہے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں نے دسمبر 2022 میں 6 پولیس اہلکاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر توشہ خانہ فوجداری کارروائی کے کیس میں منگل کو بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد کی ایک عدالت نے توشہ خانہ کیس میں فوجداری کارروائی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران سابق وزیراعظم پاکستان اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کارروائی کے معاملے پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے آغاز پر عمران خان کی جانب سے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جس پر جج نے ریمارکس دیے کہ ایسے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر ہوتی رہی تو فرد جرم کیسے عائد ہوگی۔ عدالت کے جج نے کہا کہ عمران خان ایک تاریخ بتا دیں کہ وہ عدالت میں کب حاضر ہوں گے۔ واضح ہے کہ الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر 2022 کو عمران خان کے خلاف دائر کردہ توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں نااہل قرار دے دیا تھا۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی نماز جنازہ کل تقریباً 2 بجے دوپہر میں پولو گراؤنڈ ملیر کینٹ کراچی میں ادا کی گئی، جہاں ان کی قبر پہلے سے تیار کر لی گئی تھی۔ پرویز مشرف کی نماز جنازہ میں ان کے عزیز اور رشتہ داروں کے علاوہ متعدد سیاسی اور موجودہ و سابق عسکری شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور نماز جنازہ میں شریک لوگوں کے لیے شناختی کارڈ لانا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف طویل علالت کے بعد دبئی کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے نابلس کے مشرقی علاقے کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ غاصب صہیونی اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن مختلف فلسطینی علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں فلسطینی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں یا ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے نابلس کے مشرق میں واقع علاقے المساکن پر حملہ کرتے ہوئے شدید فائرنگ کی، جس میں ایک 17 سالہ فلسطینی نوجوان حمزہ الاشقر شہید ہو گیا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف دیگر علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا اور صہیونی حکومت کی جیل سے رہا ہونے والے کئی فلسطینیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے ایک گروہ ارین الاسود نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ المساکن پر صہیونی جارحیت کا فلسطینیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، جہاں فلسطینی اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن کے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 50 بار جارحانہ حملے کیے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبے الحدیدہ میں یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد نے ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ہیس جبلیہ اور مقبنہ کے مختلف علاقوں پر کئی بار حملے کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ الجبلیہ کے مختلف علاقے بھی سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنے۔ دوسری جانب یمنی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ رواں عیسوی سال کے شروع ہونے کے بعد سے یمن کے سرحدی علاقے، خاص طور سے سادا کے مختلف علاقے، سعودی اتحاد کی جارحیت کا مسلسل نشانہ بنتے رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب غلام عباس حیدری صاحب۔ حیدری صاحب السلام علیکم، پروگرام خوش آمدید۔ حیدری صاحب، قبل اس کے کہ دوسرے معاملات پر ڈسکس کریں، ایک پرویز مشرف کے حوالے سے ایک تھوڑا سا مختصر سے بات کر لیتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف بہرحال پاکستان کی تاریخ میں جہاں دیگر فوجی حکمراں گزرے ان میں سے ایک فوجی حکمراں رہے، اس کے بعد انہوں نے بہرحال حسب معمول جو ہوتا ہے طریقہ کار اس کے مطابق کچھ آئین میں تبدیلیاں کیں اور پاکستان کے صدر بھی رہے۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں، جنرل پرویز مشرف کا کتنا کردار ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، عظیم سزواری میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، پرویز مشرف پاکستان کی ایک حقیقت تھے، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن متنازع شخصیت کے مالک تھے۔ اب ان کا انتقال ہوا، خدا ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ بہرحال جس طریقے سے پرویز مشرف نے ایک جمہوری حکومت کو برطرف کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ 8 سال تک مسلط رہے پاکستان پر، اس کے بعد پھر جو ہے ریفرینڈم کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ صدر مملکت بنے پاکستان کے جی، اور اس کے بعد تقریباً 9 سال جو ہے وہ اس عہدے پر براجمان رہے، اور کئی مرتبہ جو ہے آئین شکنی بھی ہوئی ان کے دور میں، اور وکلا کی تحریک بھی شروع ہوئی۔ اس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف بھی انہوں نے جو ایکشن لیا۔ یہ سارے جو عوامل تھے، اور ایک وہ دور بھی آیا جب ہم نے دیکھا کہ ایک ایسے سخت ترین، سخت لہجے کے اور کڑک آدمی کو، جنرل مشرف کو جو ہے موت کی سزا سنائی گئی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجبور ہوئے کہ ملک سے باہر چلے گئے، اور انہوں نے جو ہے وہاں قیام کیا، اور آخری دم تک جو ہے وہ اسی امریکی ہاسپٹل میں رہے اور وہی جو ہے ان کا جو ہے انتقال ہوا. بہرحال جنرل مشرف کا جو دور تھا اس میں جو ہے پاکستان کی ترقی بھی ہوئی, لیکن پاکستان نے جو ہے نہ دانستہ طور پر جو ہے وہ امریکی جنگ میں بھی جو اس نے جو حصہ لیا. اگر آپ کو یاد ہو کہ مشرف کے دور میں ہی 9/11 کا واقعہ ہوا تھا, اور اس کے بعد جو ایک ٹیلی فون کال پہ عظیم ایک ٹیلی فون کال پہ جو ہے انہوں نے جو ہے جنگ میں حصہ لینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا, یعنی ہر اول دستے کا کردار بھی ادا کیا. ہر چند کہ اس کے بعد پاکستان کو اس جنگ امریکی جنگ میں جو ہے وہ کافی نقصان ہوا, جانی طور پر بھی مالی طور پر بھی, اور دہشت گردی میں بھی پاکستان میں کافی اس میں اضافہ ہوا. اور اب پاکستان کے سیاستدان بالخصوص عمران خان ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم امریکی جنگ میں حصہ نہ لیتے تو پاکستان کی آج یہ صورتحال نہ ہوتی.
ٹھیک ہے, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام آباد سے سینئر تجزیہ نگار جناب نادر بلوچ صاحب. نادر صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
جی وعلیکم السلام.
نادر بلوچ صاحب, سب سے پہلے مختصراً آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جنرل پرویز مشرف کے انتقال پر پاکستان کے سیاسی عسکری حلقے کیا کہہ رہے ہیں؟ ملا جلا رد عمل جو میڈیا میں آیا ہے وہ سامنے آیا, آپ کیا سمجھتے ہیں صورتحال کیا ہے, کیا لوگوں کے تاثرات ہیں؟
دیکھیں جی, جناب پرویز مشرف صاحب کا دور ہر دو صورت میں ایک جو ہے اس کا ذکر تو تاریخ میں موجود رہے گا کہ پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ اچھے فیصلے بھی کیے, لیکن مجموعی طور پر ان کا جو دور ہے ایک تاریخ ہے, اور جس میں پاکستان کو امریکی بلاک میں دھکیلنا اور دہشت گردی کی جنگ میں فرنٹ لائن کا اتحادی بن کر سامنے آنا, اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کو نقصان ہوا, جس میں ہم نے دیکھا کہ 80,000 جو ہے ہمیں اپنی قیمتی جانوں کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کرنا پڑا, امریکی بیسز دینا پڑی, اور یہاں پر ایک تقسیم ہوئی, پولرائزیشن ہوئی, اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے اقدامات کی وجہ سے نواب اکبر بھٹی جو ہیں وہ قتل ہوئے, اور آج تقریباً 2 دہائیاں قریب بیتنے کو ہیں, لیکن وہاں پر امن نہ آ سکا, اور وہاں پر ایک نفرت کی فضا جو ہے وہ آج بھی برقرار ہے. اسی طرح قبائلی ادھر بھی مطلب ہے کہ اس طرح کی سچویشن ہے, اور اگر ان کا اچھے لفظوں میں یاد کریں تو ان کا یہ دیکھیں کہ انہوں نے بلدیاتی نظام اور بلدیاتی سیٹ اپ کے حوالے سے کام کیا, کچھ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کام کیا, لیکن جو مجموعی طور پر نقصان دیکھیں تو وہ زیادہ ہے. پاکستان میں سیاسی حلقے جو ہیں اس کے اوپر افسوس کا اظہار تو کر رہے ہیں کہ ایک موت ہو گئی اس کے اوپر اس پہ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں ان کا جو کردار رہا ہے وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے, اور اس کے بھی مختلف پہلو سے جو ہے وہ اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے, تحلیل کیا جا رہا ہے کہ مشرف دور میں کیا پایا اور پاکستان نے کیا کھویا.
صحیح ہے نادر صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. حیدری صاحب, پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے, سیاسی کشمکش جو اب ایک نئے مرحلے میں ہر روز ایک نئی چیز سامنے آتی ہے, ایک نئی بات سامنے آتی ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ اس جانب نہیں سوچ رہے کہ جو پبلک ڈیمانڈز ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اپنی سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں؟
دیکھیں عظیم, اس میں دو رائے نہیں ہے. پاکستان کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے, چاہے وہ آپ اقتصادی طور پر دیکھیں یا سیاسی طور پر,
جی
اس وقت جو ہے دونوں صورتحال یعنی پاکستان کی جو ہے وہ بدترین نہج پر پہنچ چکی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں اس قسم کی صورتحال میں بھی وہ کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو آئینہ دکھا رہے ہیں. حالانکہ اس قسم کی صورتحال میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی. ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان کے جو مظلوم عوام ہیں, غریب عوام ہیں, جو اقتصادی طور پر پسے ہوئے عوام ہیں, ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرتے. لیکن اس وقت بھی جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت, چاہے حزب اختلاف عمران خان یا دوسری جماعتیں, ان سب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ انتخابات کرائے جائیں, اور پی ڈی ایم کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے جو حکومتی جو ٹرنز ہے دورانی ہے اسے جو ہے وہ آگے بڑھا دے تاکہ وہ براجمان رہے, اور اس جانب سے جو ہے ٹانگے کھینچنے کی جو ہے وہ کوششیں بھی ہو رہی ہے, لیکن پس رہے ہیں پاکستان کے عوام. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, اب پاکستان کے عوام جو ہے وہ پسے ہوئے ہیں, اور اس قسم کی صورتحال میں جو سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ, جو آئینی طور پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ ایک اور بات ہے. اب آپ دیکھیں 90 دن کے اندر جو ہے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ الیکشن کرانے کے پابند ہیں,
صحیح ہے,
لیکن گورنر جو صبح خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں یا پنجاب کے گورنر ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے الیکشن کمیشن سے بات کی ہے, وہ تاریخ دیں گے.
صحیح.
الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ
گورنر
جو تاریخ دیں.
صحیح.
لیکن آپ دیکھیں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی جو ہے وہ ضمنی انتخابات ہوئے یا انتخابات ہوئے ان سب کی تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دی تھی. لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ گیند ان کے کورٹ میں پھینک رہے ہیں اور وہ جو ہے ان کے کورٹ میں پھینک رہے ہیں. اور اس قسم کی صورتحال میں جو ہے اس وقت نہیں معلوم کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال اختیار کرتی ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور اسی طرح اقتصادی صورتحال. البتہ اقتصادی صورتحال تو پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے سخت ترین اپنی پوزیشن پر جو ہے وہ پہنچ رہا. آپ نے دیکھا ڈالر جو ہے وہ 280 کو کراس کر چکا ہے اور مہنگائی جو ہے اپنے عروج پر ہے. پٹرول جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں حکومت نے 50 روپے فی لیٹر اضافہ کیا تھا پٹرول میں آئی ایم ایف کے کہنے پر, لیکن عظیم آئی ایم ایف کا اب بھی یہ کہنا ہے کہ یہ کم ہے.
صحیح. یعنی اضافہ مزید ہونا چاہیے,
اس میں مزید 30 سے 50 روپے اضافہ کیا جائے, یعنی فی لیٹر پٹرول کی قیمت ہوگی تقریباً 300 یا 290 روپے اس کے آس پاس جو ہے. اسی طریقے سے پھر آئی ایم ایف کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجلی کی نرخوں میں بھی آپ اضافہ کریں اور گیس بھی.
صحیح.
پاکستان کے عوام کا کہنا ہے کہ بجلی اگر ہمیں 2 سے 5 گھنٹے ملتی ہے اور گیس جو ہے وہ سردیوں میں اس کے پریشر بھی بہت کم ہے اور ہم بالکل استفادہ نہیں کر سکتے ہیں, تو ایک طرف آپ قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آپ جو ہے اس قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ صرف آئی ایم ایف کو راضی کریں, جبکہ پاکستانی عوام کا یہ کہنا ہے کہ آپ پاکستانی عوام کے مفادات کا خیال رکھیں.
صحیح. ٹھیک. نادر صاحب, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں دوست ممالک کی مدد کس حد تک کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟
دیکھیں جی, دوست ممالک کی مدد کیا ہو سکتی ہے, وہ میکسیمم آپ کے پاس سعودی عرب کو دیکھیں تو 7 ارب ڈالر ہمارے اکاؤنٹس میں رکھا گیا ہے, صرف ہم اسے دیکھ سکتے ہیں, اس کو چھو بھی نہیں سکتے.
صحیح.
یعنی کہ وہ صرف اور صرف جو ہے آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کو تھوڑا سا مینٹین کرنے کے لیے موجود ہے.
صحیح.
تو ایسی پیسہ جس کو ہم نہ استعمال میں لا سکیں, یہ کوئی مستقل حل تو نہیں ہے. مستقل حل تو یہی ہے کہ آپ ریفارمز کریں, اپنی ٹیکس اصلاحات بڑھائیں اور وہ افراد اور ان افراد کو سرکل میں لائیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے, اور آپ کے اخراج جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھائیں, امپورٹ کو کم کریں, آپ کے جو زرعی اجناس ہیں اور یہاں پہ جو پیداوار ہے اس کو بڑھائیں, انڈسٹری کو دوبارہ بحال کریں. جیسے میں نے اشارہ کیا کہ آپ گیس پائپ لائن کو کنیکٹ کریں تو بہت ساری چیزیں خود بخود آپ کی ریموو ہو جائیں گی, لیکن اس طرف جایا نہیں جا رہا, یہ ایک بڑا عالمی ہے.
بہت شکریہ جناب ناظر بلوچ صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ آئے ٹیلی فون لائن پر. غلام عباس صدری, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. ناظرین, آپ نے ہمارے دونوں ماہرین کی گفتگو ملاحظہ کی. بہرحال پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو آپ نے رائے ملاحظہ کی اس سے یہی مترشح ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی حلقے ہیں ان کو اس حوالے سے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور جو کشمکش اور سیاسی تنازعات ہیں اس سے قطع نظر ملک کے عوام کی بہتری کے لیے انہیں سوچنا چاہیے. یقیناً وہ ایسا ہی سوچیں گے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے, ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلی قصدن بھٹک جائیں گے, ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے ہمیں بہترین طریقے سے خلق کیا ہے اور ہمیں خوبصورتی عطا کی ہے اور ہمیں اپنی آنکھوں کی طرح لوگوں کے درمیان قرار دیا ہے جو بندوں پر ہمیشہ کے لیے کھلی رہتی ہے ہم الہی چہرہ و جمال ہیں جو اس کے روبرو ہوتے ہیں جو اس کے وجود پر دلالت کرتے ہیں لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین ادھر گزشتہ چند سالوں کے دوران اسلامی دنیا عالمی سطح پر سب سے زیادہ بے چینی کا شکار اور خبروں میں پیش پیش رہی ہے اور یہ مسئلہ صرف ایران ہی تک محدود نہیں تھا اور نہ ہے بلکہ پوری اسلامی دنیا کا یہی حال ہے اگرچہ اس مدت میں ایران اسلام پسندی کا مرکز بلکہ اس تحریک کا روح رواں اور جوش و خروش کا محور رہا ہے بے شک ان تمام اسلامی ممالک بلکہ مسلمان نشین ان ملکوں میں بھی جہاں وہ ملک کی آبادی کی نسبت اقلیت میں ہیں اس سے قطع نظر کہ وہ مقامی باشندے ہیں یا غیر مقامی مہاجر اس نئی اسلامی لہر سے متاثر ہوئے ہیں اگرچہ ان کے اثر کو قبول کرنے کی کیفیت اور میزان یکساں نہیں ہے بلکہ حالات کے اعتبار سے ان میں فرق پایا جاتا ہے البتہ یہ انقلابات اور بے چینیاں صرف ان آخری چند سالوں سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ شاید اسلامی دنیا میں موجودہ اضطراب اور بے چینی اس صدی کے دوران دنیا کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ کم سے کم یہ تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ موجودہ ادیان کے درمیان اسلام، جس نے ایک دین کی حیثیت اور ایک تہذیب و تمدن کے عنوان سے ایک مستقل تہذیب اور تمدن خود خلق کی ہے اور اس کے حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھی ہے، دیگر تمام ادیان سے کہیں زیادہ اس دوران انقلابی ثابت قدم اور برسر پیکار رہا ہے۔ کسی بھی دوسرے دین نے اس حد تک نئی تہذیب و تمدن کی ہماگیر توسیع پسندی کے خلاف اپنا رد عمل نہیں دکھایا ہے، اگرچہ ممکن ہے کہ انہوں نے ایک زمانے میں کچھ عرصے کے لیے کسی مثبت یا منفی پہلو سے انقلابی اقدام اور مقابلے سے کام لیا ہو، لیکن بالآخر یا تو انہوں نے اس تہذیب کے تسلط کو قبول کر لیا یا پھر اس طرح کی مفاہمت کے ساتھ صلح میں زندگی بسر کرنے کے لیے جھک گئے، یعنی اپنے اصول اور معیارات کو نظر انداز کرتے ہوئے خود کو موجودہ حالات کے سانچے میں ڈھال لیا، کیونکہ اس کے علاوہ اپنے تحفظ کے لیے ان کے پاس نہ تو کوئی اور چارہ کار تھا اور نہ ہی وہ کسی اور طرح سے اپنی اولاد اور پیروؤں کے انحراف کو روک سکتے تھے۔ ادیان کے درمیان صرف اور صرف اسلام ایک ایسا دین تھا جو اپنے اصول و قوانین اور مذہبی حقائق پر ثابت قدم رہ کر نئی تہذیب و تمدن میں ضم نہیں ہوا، بلکہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کم سے کم اپنی سرزمینوں میں اپنی حاکمیت اور بقا کی جنگ لڑتا رہا۔ وہ حکمرانی جو نئی تہذیب و ثقافت اور اس کے علم برداروں کے ذریعے یا تو ناقابل قبول تھی یا پھر وہ اس کو محدود کر دینا چاہتے تھے، اس آخری دہائی بلکہ صدی کے دوران اس دین کی استقامت اور مقابلہ آرائی کے واقعات اور کوششوں کی داستانیں ان کے سیاسی اور معاشرتی وجود کے تحقق اور مجاہدتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں خود اسی دین کی بدولت ہیں۔ اس دین کی اندرونی ساخت کچھ اس طرح ہے کہ وہ اپنے پیروؤں کو خود اپنے آپ کو ثابت کرنے اور غیروں کو ٹھکرا دینے کی کوشش کرتے رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک مسلمان جب تک مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کے اصول و قوانین کی پابندی کرے، یہ اس کے اعتقاد نیز اس کی اخروی فلاح و نجات اور دنیاوی عزت و سربلندی کا لازمہ ہے، یہ ایک دینی اور اعتقادی ضرورت اور ایک ناقابل تبدیل فریضہ ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کسی مختصر یا طویل زمانے میں کسی سبب، مثلاً ضعف ایمان یا پھر سماج اور معاشرے کے نامناسب حالات کی بنا پر اور عملی طور پر یہ فریضہ انجام نہ پا سکے، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک اسلام ہے اور مسلمان باقی ہیں، یہ فریضہ بھی باقی رہے گا، اور اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ یہ دین، یعنی دین اسلام، موجودہ حالات کے خلاف موقف اپنائے اور صورتحال کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے ارادے سے حالات کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب محمد علی صاحب نوئیڈا، گوتم بدھ نگر، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام بہت عمدہ ہیں، صبح امید تو میرا پسندیدہ پروگرام ہے، ہم سب غور سے یہ پروگرام سنتے ہیں، لکھتے ہیں اور خوب عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسین اختر صاحب بہت محنت کرتے ہیں اور بڑے اچھے مطالب پیش کرتے ہیں، انداز بھی بہت نرالا ہوتا ہے۔ خدا تمام اراکین ریڈیو کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم محمد علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک تاجر نے اپنے ایک غلام کو دریائی سفر پر روانہ کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ جب تم اس سفر سے واپس آؤ گے تو تمہیں کافی سرمایہ عطا کروں گا اور تمہیں آزاد کر دوں گا تاکہ بقیہ زندگی چین و سکون سے بسر کرنا۔ غلام نے قبول کر لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد سمندر میں طوفان آیا اور کشتی ڈوب گئی۔ غلام نے ہزاروں کوششوں کے بعد کسی طرح اپنے کو ساحل تک پہنچایا اور نجات پیدا کی، اور کچھ دنوں آرام کرنے کے بعد ایک آبادی کی تلاش میں لگ گیا۔ اس کی محنت پرثمر ہوئی اور وہ ایک خوبصورت شہر میں جا پہنچا جس کے آداب و رسوم بھی عجیب تھے۔ شہر والوں کا عقیدہ تھا کہ خداوند عالم کی جانب سے بادشاہ ملک کے چلانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اسی لیے وہ لوگ شہر کے باہر اس کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے اور غلام کا شاندار استقبال کیا اور اسے تخت شاہی پر بٹھایا۔ غلام جو بہت ہی چالاک اور زیرک تھا، اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ کسی کو اس کے بارے میں خبر نہ ہو۔ اسے اپنے ایک خادم کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس شہر کے رسم و رواج کے مطابق ایک سال کے بعد اسے زبردستی گرفتار کر کے شہر کے باہر لائیں گے اور اسے اس خوفناک دریا کے جو شہر اور ایک بیابان کے درمیان میں واقع ہے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ اسی میں بھٹکتا رہے۔ یہ سن کر غلام کے ہوش اڑ گئے اور راہ حل کے بارے میں فکر کرنے لگا۔ اس نے اس سلسلے میں اپنے باوفا ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان سے مدد طلب کی اور کہا، جس چیز کے بارے میں فکر مند ہوں تم لوگ بھی اس کے بارے میں غور کرو۔ میں نے ایک تجویز سوچی ہے لیکن اسے تنہا انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے باوفا خادموں نے کہا، ہم آپ کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ غلام نے کہا، اب میں جو بھی کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو اور اس کے انجام دینے میں کوتاہی اور تاخیر نہ کرو، اور اس کے بدلے میں تمہیں بہت زیادہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ یہ یاد رکھو کہ بہت آسانی اور جلدی سے اس کام کو انجام دے دو۔ پھر اس نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، جو کام بہت ہی سخت و دشوار ہوتا ہے وہی نتیجہ خیز ہوتا ہے، اور ہم جو کام انجام دینے جا رہے ہیں اس میں بے شمار مشکلات و پریشانیاں ہیں۔ تم لوگ سب سے پہلے اس دریا میں بہت زیادہ کشتیاں بناؤ اور اس شہر کے بہت سے ماہر انجینئروں کو وہاں لے جاؤ تاکہ اس بیابان میں خوبصورت شہر بساؤ، اور جب ہمارا ایک سال مکمل ہو جائے اور ہم کو نکالا جائے تو ہم جا کر وہاں قیام کریں۔ اور اسی طرح تم لوگ وہاں پر خوب سبزے اور باغات لگاؤ تاکہ وہاں اناج اور ہر طرح کا پھل تیار ہو، اور جو لوگ اس میں ماہر ہوں انہیں وہاں لے جاؤ۔ وہ لوگ جو بھی ساز و سامان لے جانا چاہیں لے جائیں، اور ان کے لیے دولت و ثروت کی کمی نہ ہونے پائے، بلکہ جتنا بھی سرمایہ لے جانا چاہیں خزانوں میں سے لے جائیں۔ اس کے باوفا ساتھیوں نے غلام کے فرمان کو قبول کیا اور پورے جوش و خروش سے کام شروع کر دیا، اور بہت سے ماہر انجینئروں کو اپنے ساتھ دریا پار لے گئے اور ان سے کہا کہ اپنے رہنے کے لیے بہترین گھر بنائیں، اور پھر ایک عمدہ و خوبصورت باغ کا نقشہ ان کے حوالے کیا اور کہا کہ ایسا ہی خوبصورت شہر تیار کرو۔ ان لوگوں نے دن و رات کی محنت سے خوبصورت محل تیار کیا اور اس کے اطراف میں خوبصورت باغات لگائے، غرض کہ ایک بادشاہ کے شایان شان محل پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار کر دیا گیا۔ سال کا آخری دن آ پہنچا اور تمام لوگ شہر میں جمع ہو گئے تاکہ اپنے رسم و رواج کے مطابق دوسروں کی طرح اس غلام کو بھی شہر اور تاج و تخت سے دور کر دیں۔ جب غلام کو خبر دی کہ اس کو شہر سے دور کیا جائے گا تو اگرچہ وہ ان حالات سے باخبر تھا لیکن اسے یہ منظر بہت ہی عجیب لگا، لیکن چونکہ اس کا دل اس شہر سے مانوس ہو چکا تھا لہذا بہت ہی مشکل سے اس شہر کو تر کیا۔ تمام اس کے باوفا غلام جو بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے اس کے قریب آئے اور اس کا پرتباق استقبال کیا اور اسے اس نئے شہر میں لائے اور اس جگہ پر بٹھایا جس کا اسے انتظار اور خواہش تھی، اور پھر ہنسی خوشی سب کے ساتھ رہنے لگا اور اس شہر کی باغ و ڈور سنبھال لی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، نبی پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 بہمن، 17 رجب اور 8 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ رجب سن 1271 ہجری قمری کو معروف عالم دین آیت اللہ العظمیٰ الحاج سید ابو تراب خانساری ایران کے شہر خانسار میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے معقولات و منقولات کی تعلیم اپنے زمانے کے اہم اساتذہ سے حاصل کی، اور شب و روز کی محنت کے بعد وہ خود بھی فقہ، اصول فقہ، حکمت اور تفسیر کے ممتاز اساتذہ میں شمار کیے جانے لگے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں بھی تحریر کیں جو ان کی علمی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ انہوں نے سن 1346 ہجری قمری میں وفات پائی۔ آٹھ فروری سن 1742 عیسوی کو سویڈن کے ماہر علم کیمیا کارل ویلہم شیل پیدا ہوئے۔ غربت کے باوجود علم کیمیا سے بہت زیادہ دلچسپی کے باعث انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، اور 5 سال تک مسلسل مطالعے اور تحقیقات کے بعد 1772 میں کلورین گیس دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ویلہم شیل کا سن 1786 میں انتقال ہو گیا۔ آٹھ فروری سن 1759 عیسوی کو اٹلی کے مشہور شاعر لویجی لمبرتی پیدا ہوئے۔ ان کے والد کی کتابوں کی دکان تھی۔ لامبرتی مختلف کتابوں کے مطالعے کے بعد ادب کی جانب مائل ہوئے، اور پھر انہوں نے شاعری شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ فرانس میں گزارا۔ انقلاب فرانس کے زمانے میں وہ پیرس میں تھے، اور سن 1812 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا دیوان سن 1822 میں شائع ہوا۔ آٹھ فروری سن 1903 عیسوی کو عالم اسلام کے ایک بڑے سیاسی رہنما اور ملیشیا کے سابق وزیر اعظم تنکو عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ وہ ملایا کی ایک چھوٹی سی ریاست قدھا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد اس ریاست کے سلطان تھے۔ انہوں نے بینکاک اور پنانگ کے انگریزی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگلستان سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ دوسرے عالمی جنگ کے بعد وہ یونائٹڈ ملایا نیشنل آرگنائزیشن کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ اس تنظیم کی کوششوں سے 30 اگست 1957 کو ملایا آزاد ہو گیا، اور تنکو عبد الرحمن اس نئی مملکت کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 16 ستمبر 1963 کو ان کی کوششوں سے ملیشیا کا قیام عمل میں آیا۔ اپریل 1964 میں ملک کے پہلے عام انتخابات میں ان کی جماعت نے بھاری اکثریت حاصل کی، اور عبد الرحمن ایک بار پھر ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 30 اگست 1970 تک وہ اس عہدے پر فائز رہے، اور پھر وہ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ نیز دسمبر 1973 میں اس عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ 6 دسمبر 1990 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ 8 فروری سن 1963 عیسوی کو عراق میں کرنل عبدالسلام عارف نے باس پارٹی کے افسروں کے ساتھ مل کر ایک خونریز فوجی بغاوت کے ذریعے حکومت عراق کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کرنل عبدالسلام عارف نے عراقی فضائیہ کی مدد سے اس وقت کے عراقی صدر عبدالکریم قاسم کی قیام گاہ پر بمباری کی اور انہیں گرفتار کر کے خود عراق کے صدر بن بیٹھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ خود عبدالکریم قاسم نے بھی 1958 میں عراق کے آخری بادشاہ شاہ فیصل کے خلاف فوجی بغاوت اور شاہی خاندان کے بہت سے افراد کو قتل کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ کرنل عبدالسلام عارف 1966 میں ایک پراسرار فضائی حادثے میں مارے گئے، جس کے بعد ان کے بھائی عبدالرحمن عارف نے اقتدار سنبھال لیا، تاہم وہ بھی اپنے بھائی کے انجام سے دوچار ہوئے اور جلد ہی اقتدار پر صدام حسین کا قبضہ ہو گیا، جو سن 2003 میں امریکی فوج کے حملے تک جاری رہا۔ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایرانی فضائیہ کے افسروں کی کثیر تعداد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچی اور امام خمینی اور انقلاب اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج آپ لوگ قرآن سے آمیلے ہیں، قرآن آپ کا محافظ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کی مدد سے ہم ایران میں اسلامی حکومت قائم کر سکیں گے۔ اسی مناسبت سے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سے 19 بہمن کو ایران میں یوم فضائیہ منایا جاتا ہے۔ یہ تاریخی ملاقات فوج میں انقلابی اور نظریاتی افراد کی موجودگی کا ثبوت تھی، اور یہ ملاقات شاہی حکومت کے لیے خوف و ہراس کا باعث بنی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وغذي وأمت وأحييت وأمرضت وشفي وعلى العرش استويت وعلى الملك احتوي أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت الى رحمتك فوقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحیم.